ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ایک انسان کے لیے یہ سعادت کی چیز ہے کہ اس کی زندگی اپنی اور دوسروں کی نجات کے لیے وقف ہو جائے ایک انسان کے لیے یہ بہت اونچی بات ہے بہت ہی سعادت کی بات ہے خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کرے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ فصلت کی ان آیات میں اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی فضیلت بیان کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اس سے بڑھ کر بات میں اچھا اور کون ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بہتر کلام اس سے اعلی قول کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے ایک انسان کا دوسروں کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا اور ان کو اللہ کے بارے میں سمجھانا ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کرنے کی کوشش کرنا ان کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کرنا ان کو بتانا کہ واقعی اللہ کیسا ہے اور اللہ تم سے کیا چاہتا ہے دنیا کی تمام باتوں میں چاہے وہ کتنی ہی اونچی بات کتنی ہی بڑی بات کیوں نہ ہو ان تمام باتوں میں اگر آپ مرتبے قائم کریں کہ کون سی بات زیادہ قیمتی ہے کس بات پر کتنا زیادہ اجر ہو سکتا ہے کون سی بات اللہ کے نزدیک قیمتی ہے اور قیمتی باتوں میں زیادہ قیمتی کیا ہے تو اللہ تعالی نے ان تمام باتوں میں انسان کے تمام الفاظ اس کے کلام اس کی گفتگو جو کچھ وہ کہتا ہے ان تمام باتوں میں اللہ تعالی نے ایک بات کی تعریف کی ہے اور وہ بات کون سی ہے کہ ایک انسان اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرے وہ اللہ کے بندوں کو آزادی سے نکال کر اللہ تعالی کی بندگی میں لے آئے وہ شرک اور کفر سے نکال کر ایک انسان کو توحید اور ایمان کی طرف لائے وہ رب العالمین کا تعارف انسانوں کے سامنے پیش کرے وہ اللہ عز و جل کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرے وہ لوگوں کو ایک اللہ کا بندہ بن کر جینا سکھائے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وہ اللہ کی طرف بلائے اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ ایک اللہ کی بڑائی کی طرف ان کو بلائے پھر وَعَمِلَ صَالِحًا اور خود بھی نیک عمل کرے خود بھی وہ عمل کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو خود بھی ایسا عمل کرے جو اللہ کی شریعت کے تابع ہو، اللہ کی پسند کے مطابق ہو، وعمل صالحا، وہ صرف بولنے والا نہ ہو بلکہ عمل کرنے والا ہو، اس کی زندگی اس کے الفاظ کی عملی تفسیر ہو، اس کی زندگی خود بتا رہی ہو کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے وہی بات خاموشی سے اس کی زندگی کے اعمال بتا رہے ہیں، وہ قول اور عمل دونوں کا جامع ہے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ صاف صاف کہہ دے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، وہ اپنے اسلام کو چھپائے نہیں، وہ اپنے اسلام کو بیان کرے، وہ اپنے آپ کے لیے کوئی خصوصی مقام طلب نہ کرے، وہ عام مسلمانوں میں سے اپنے آپ کو سمجھے، کوئی مانے یا نہ مانے، اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو صاف الفاظ میں کہے کہ میں تو مانتا ہوں، یہ جو اللہ کی دعوت میں دے رہا ہوں، اللہ کی توحید تم کو بیان کر رہا ہوں، اگر تم مانو تو اس میں تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم نہیں مانتے، اگر اس کی بات کوئی قبول نہیں کرتا ہے. وقال اننی من المسلمین، وہ اپنے اعتبار سے صاف طور سے کہہ دے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اللہ کی عبادت اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، میں فرما بردار ہوں. لوگوں کا نہ ماننا اس کے ایمان، اس کے اعتماد، اس کے یقین میں کمزوری نہ لائے، اس کی فرما برداری پر دوسروں کی نافرمانی کا اثر نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی حق کی دعوت کے لیے نکلتا ہے اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ماننے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سماج میں کوئی نہیں مانتا ہے، خصوصاً ابتدائی مرحلے میں، شروع کے سٹیجز میں ایسی دعوت جو لوگوں کی خواہشات کے خلاف ہو، ایسی دعوت جو سماج کے دھارے سے ہٹ کے ہو، ایسی دعوت کو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، لوگ انکار کرتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ شک اور شبہ پیدا کرتے ہیں، لوگ حجت بازیاں کرتے ہیں. ایسے وقت میں بعض اوقات اگر دائی اندر سے مضبوط نہیں ہو، اس کے پاس دلیل اور یقین کی دولت نہ ہو، اس کے پاس دلیل اور یقین کی قوت نہ ہو، دولت نہ ہو، تو ایسا دائی اپنے معاشرے کے انکار کا خود بھی شکار ہو جاتا ہے. چار مرتبہ بتایا، چاروں نے نہیں مانا، پانچویں مرتبہ اس کے دل میں شک پیدا ہوگا، میں جو کر رہا ہوں صحیح کہ غلط ہے، یا کم سے کم یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا ماڈیفیکیشن کرنا پڑے گا. تو دائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز چلے نہیں چلے اس کو اسی پہ چلنا چاہیے. اگر لوگ صراط مستقیم پر چلنا چھوڑ دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس بھیڑ کے پیچھے جائیں جو کسی اور راستے پر جا رہی ہے. وقال اننی من المسلمین، لوگ مانے نہ مانے، یہ کہ میں تو مانتا ہوں، میں تو مانتا ہوں، میں فرما بردار ہوں اللہ کا، جو دین اللہ نے دیا میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کا فرما بردار ہوں. اس کے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ یقین اور دعوت کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. جس دعوت میں یقین نہ ہو وہ مدعو کو مطمئن نہیں کر پاتی ہے، بولنے والے کے دل میں یقین نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں کیا یقین پیدا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں انفرادی سطح پر بھی اعلان کرنے کے لیے کہا میں تو مانتا ہوں، اور اجتماعی سطح پر جب امت کے بارے میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اور آخر میں کیا کہا وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے چنے گئے ہو، نکالے گئے ہو، تمہارا انتخاب ہوا ہے، ایک بہت بڑی تعداد انسانیت کی اس میں سے تم کو نکالا گیا ہے، چن کر، اخرجت للناس، تمہارا انتخاب ہوا ہے. امتن وسطن، وسط کے معنی ہوتے منتخب، چنا ہوا، تم ایک امت ہو جس کو نکالا گیا ہے دوسروں کے لیے، اخرجت للناس، تمہارا وجود دوسروں کے لیے. کیا کرتے ہو تم؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کی تاکید کرتے ہو، لوگوں کو اچھے کام کرنے کو کہتے ہو، وتنهون عن المنکر برائیوں سے منع کرتے ہو, اور آخر میں کیا کہا وتؤمنون باللہ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, تم اللہ پر یقین رکھتے ہو. تمہارا یقین, تمہارا ایمان, تمہارا اعتماد اپنی صلاحیت پر نہیں ہے, مال و دولت پر نہیں ہے, ماننے والوں کی گنتی پر نہیں ہے. تمہارا اعتماد, تمہارا اطمینان, تمہارا یقین, تمہارا توکل ایک اللہ پر ہے. تم ایک اللہ پر اس کی ذات و صفات کے کمال کے اعتبار سے ایمان رکھتے ہو, یقین رکھتے ہو. تو دعوت کے لیے بہت اہم چیز یہ ہے کہ داعی میں اپنی دعوت کے سلسلے میں ٹھوس یقین ہونا چاہیے, وہ ڈگمگانے والا نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر کمزوری نہیں ہونا چاہیے, پھسلن نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سا ماحول بدل گیا, ذرا سا لوگ نہیں مان رہے ہیں, ذرا سا حالات تبدیل ہو گئے, اس میں بھی تبدیلی آ گئی ہے, وہ پھسلنے والا نہیں ہونا چاہیے. اس میں ٹھوس بات ہونی چاہیے, یہ ہے, ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے مت مانو. اگر نہیں ماننا ہے کوئی نہیں مانے, دور بدلتا رہے گا, انسانیت کی سوچ بدلتی رہے گی, پیمانے بدلتے رہیں گے, الگ الگ نعرے لگتے رہیں گے. ہم کو ہر دور میں اسی اسلام کی, اسی دین کی, اسی حق کی دعوت دینی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس کو دور کے اعتبار سے ہم آسان بنا سکتے ہیں, قابل فہم بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لوگوں کو سمجھ میں آئے, لوگ قریب آئیں, اس اعتبار سے اس کو پیش کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس اصل دعوت کو تبدیل نہیں کر سکتے. جو پیغام اللہ کا ہے آپ کو وہی پیغام لوگوں تک پہنچانا پڑے گا. پھر کوئی مانے کوئی نہیں مانے, کوئی نہیں مانتا ہے اس کا نقصان ہے, ہم کوشش کریں گے لوگ مانیں, اور کوئی مانتا ہے تو کسی پر کوئی احسان نہیں ہے, وہ اپنی آخرت کے لیے, اپنے فائدے کے لیے مانتا ہے. دائی کے لیے یہ ایک اہم نقطہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بہترین بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے الفاظ کو خرچ کرنا ہے. علمہ البیان, اللہ نے انسان کو بیان کی صلاحیت دی ہے, اپنے دل کی بات کی وضاحت کی صلاحیت دی ہے. کس لیے دی؟ بھوک لگی کھانا دو مانگنے کے لیے, لباس مانگنے کے لیے, دنیا کی چیزیں مانگنے کے لیے کہ اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کے پاس جا کے بتانے کے لیے کہ مجھ کو کہاں تکلیف ہے, صرف اس کے لیے نہیں. حق کی معرفت, زندگی کا مقصد, موت کے بعد جس کو کسی نے دیکھا نہیں کیا ہونے والا ہے, کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے. انسانیت جو غفلت میں پڑی ہوئی ہے, جس کو کوئی بتانے کے لیے موجود نہیں ہے, کوئی فرشتہ آ کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہے کہ واقعی حقیقت کیا ہے, بھیڑ کی بھیڑ, ٹرین بھر بھر کے لوگ جا رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. لوگ راستوں پر بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ٹیفن باکس لے کے صبح شام دوڑ رہے ہیں, بازار بھرے ہوئے, کھچا کھچ, چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے, گاڑیاں سگنل لگے ہوئے ہیں اور گاڑیوں کے لیے بھی جگہ نہیں ہے, جانے کے لیے راستے چھوٹے پڑ رہے ہیں. یہ جو بھیڑ ہے, یہ جو اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اپنی زندگی کے سفر کو پورا کر رہی ہے, یہاں وہاں جا رہی ہے, کھا رہی ہے, پی رہی ہے, ان لوگوں کے سامنے حق نہیں ہے, ان کو حق بتانے والا کوئی ہو. علمہ البیان, حق اور باطل کو واضح, بانا سے ہے, بیان کس کو کہتے ہیں, بانا سے ہے, بانا کے معنی ہے بائن, الگ ہونا, اس لیے طلاق بائن کہتے ہیں, الگ ہو جانا. حق اور باطل الگ کر دینے کی صلاحیت کو بیان کہتے ہیں. علمہ البیان, اللہ نے انسان کو کلام کی صلاحیت دی, اور صرف ایسا کلام نہیں کہ بس کچھ بول دے, بے معنی الفاظ زبان سے نکالے, بلکہ انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو الگ کر کے بتا سکتا ہے, بشرطے کہ اس کے پاس علم ہو, اس کے پاس فہم ہو. تو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین کلام کیا ہے؟ جس سے حق اور باطل الگ ہو جائے, ایک انسان کو ہدایت مل جائے, جس سے بندے اور رب میں, عبد اور معبود میں فرق ہو, جس سے انسان کو گمراہی سے نکالا جا سکے, وہ بے ہوشی سے جاگے, نیند سے بیدار ہو. یہ کلام اگر کوئی کرتا ہے واقعی وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے. اب دیکھیے انسان کی صلاحیتیں جتنی ہیں, نعمتیں جتنی ہیں, ان کا شکر کیا ہے کہ آپ دل میں اس نعمت کی قدر کریں, اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں, دل میں سوچیں اللہ نے دیا میرا کیا کمال ہے. دو, اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ اللہ نے عطا کیا, اور تین, اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی خاطر استعمال کریں. اس نعمت کو جو اللہ نے دی ہے آپ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر استعمال کریں. اور کلام تو فری ہے, آپ کو کوئی خرچ بھی نہیں آتا ہے, اور آپ کو چلنے میں پسینہ آتا ہے بولنے میں آئے گا نہیں, زبان اتنی اللہ نے دی ہے عجیب و غریب کہ آپ بولے چلے جائیں بولے چلے جائیں, آپ بیٹھے بیٹھے ایک انسان کو گمراہی سے ہدایت پر لا سکتے ہو اللہ کی توفیق سے. آپ بتائیے کچھ جملے ایک انسان کے اگر ایک گمراہ انسان کو ہدایت پر لا سکتے ہوں, ایک جہنمی کو جنتی بنا سکتے ہوں, ایک سرکش کو اللہ کا فرما بردار بنا سکتے ہوں, اللہ کے باغی کو اللہ کا واقعی بندہ بنا سکتے ہوں, مقرب بنا سکتے ہوں, اب بتائیے یہ کلمات اگر آدمی روک کے رکھے کتنا بڑا گناہ اس نے کیا ہے. وہ بول سکتا تھا, صلاحیت اس کے پاس تھی اور ضرورت تھی اس بات کی, لیکن اس نے استعمال نہیں کیا اس کا. ایک آدمی پیاسا مر رہا ہے, آپ کے سامنے ہے, آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زائد پانی ہے, اور اگر اپنی ضرورت کا بھی ہے تو آپ کو پیاس نہیں لگی ہے, وہ مر رہا ہے, اگر آپ اس کو پانی نہیں پلاتے ہو تو آپ نے بہت برا کام کیا, زندگی بھر آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے. آپ ہمیشہ پانی کو دیکھو گے آپ کو یاد آئے گا میں نے ایک مرتے ہوئے آدمی کو پانی نہیں دیا حالانکہ میرے پاس تھا. آپ کے پاس زبان ہے, آپ کے گھر والے, آپ کے گھر کے باہر لوگ, دوست, رشتہ دار, پڑوسی, دنیا بھر کے لوگ ہیں, آپ کچھ الفاظ خرچ کر سکتے ہو, آپ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے, لیکن آپ اپنی زبان اپنے پاس منہ کی صندوق میں رکھے ہوئے ہو اور آپ استعمال کرتے بھی ہو تو اپنے کھانے پینے اور دنیا کی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہو, بلکہ کبھی کبھی گالی گلوج میں استعمال کرتے ہو, جھوٹ بولنے میں استعمال کرتے ہو, دھوکے میں استعمال کرتے ہو, اور اگر آپ اس کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے ہو, آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے استعمال نہیں کرتے, کیا استعمال کیا ہم نے زبان کا؟ پھر ہم سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں, علامہ البیان پڑھ رہے ہیں, اب بتائیے کیا ہم نے حق ادا کیا اس نعمت کا جو اللہ نے ہم کو دی ہے؟ باہر تو باہر ایک آدمی اپنے گھر میں لوگوں کو دین نہیں سکھا پائے, اس زبان کا صحیح استعمال نہ کر پائے, گھر پہ جاتے ہی بیوی سے پوچھے کیا بنائے, یہ بنائے, کیوں بنائے, میں نے تو یہ بنانے کے لیے کہا تھا, اس پر جھگڑا کرے دن بھر, اس میں گالی گلوج میں نکل جائے, اور کبھی اس کو بٹھا کے ہاتھ پکڑ کے ذرا بیٹھ آج سب چھوڑ دے کام تیرا, سن میں سناتا ہوں ایک بات میں نے دین کی سنی ہے, اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں, اپنا دوست ہے روزانہ آفس میں اس کے ساتھ کھاتا پیتا کھیلتا کودتا ہے, کیا کچھ نہیں اس کے ساتھ کرتا ہے, کبھی اس کو پکڑ کے بولنے, ایک بات تجھ کو بتاتا ہوں ذرا سن, ہم سب کا بنانے والا کوئی ہے, ہم بے مقصد نہیں پیدا ہوئے, رشتہ دار ہیں, اولاد ہے, کتنے لوگ زمین پر چل رہے ہیں, عجیب بات ہے, آپ سوچئے کتنے لوگ زمین پر چل رہے ہیں, ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ معاف کرنے کے لیے اب بھی تیار ہے, اب بھی تیار ہے, کیونکہ اللہ آخری سانس تک کوئی آدمی توبہ کر لے معاف کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ توبہ کریں تو کیسے کریں, اس کو کوئی دھکا دینے والا نہیں ہے, کوئی ہاتھ پکڑ کے کھینچنے والا نہیں ہے, کوئی اس کا تھوڑا سا اس کو تیار کرنے والا نہیں اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے, اس کو تھوڑا سا سپورٹ کی ضرورت تھی, اور وہ سپورٹ ہم نہیں دے رہے ہیں اس کو, ہم کتنا بڑا غلط کام کر رہے ہیں, کتنی سستی ہم کر رہے ہیں. قیامت کے دن ہر اس انسان سے پوچھ ہوگی جس کے پاس صلاحیت تھی, جس کے پاس علم تھا, جس کے پاس قوت گویائی تھی، جس کے پاس بیان کی صلاحیت تھی، کہ تو نے کیوں نہیں بیان کیا لوگوں سے؟ ہر آدمی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر آدمی سے اس کی صلاحیت کے مطابق مطالبہ ہونے والا ہے۔ ہم سوچے کہ ہم کو اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے، ہم کو اگر موقع ملے تو ہم مٹی بیچ کے آ سکتے ہیں، بزنس میں اتنا اسمارٹ، دعوت اور دین، ارے اپنے کو نہیں آتا، اتنا کہاں عالم علماء کا کام ہے۔ ٹھیک ہے عالم علماء کا کام ہے، لیکن تو دنیا میں کتنا اسمارٹ ہے، دنیا میں بزنس چینج کرتا ہے تو اس کی ڈیٹیل پوری نکال لیتا ہے، چھ مہینے کے اندر اس کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے۔ زیروکس کا بزنس کیا تو پوری مشین کی ڈیٹیل، وہ چھوڑ کے صابن تو پورے صابن کے پروڈکشن تک جا کے تحقیق کر لیتا ہے، پانی تیار کرنا ہے، پانی بیچنا ہے تو پانی کے بارے میں پوری ڈیٹیل نکالتا ہے۔ اب تیرے پاس صلاحیت کہاں سے آئی؟ دنیا تیرے اندر صلاحیت پیدا کر سکتی ہے، آخرت نہیں کر سکتی ہے، دین نہیں کر سکتا ہے۔ بندے پیٹ تیار کر سکتا ہے تجھ کو اس پہ، پیٹ تجھ کو اس پر تیار کر سکتا ہے، مقصد نہیں تیار کر سکتا ہے۔ سب سے فقیر مسکین وہ انسان ہے جس کے پاس زندگی میں ایک پاورفل مقصد نہیں ہو۔ سب سے کم تر انسان، عاجز انسان وہ ہے جس کے پاس جینے کے لیے کوئی بڑا مقصد نہ ہو، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح جینے لگے ہیں۔ صبح چرنے کے لیے جانا ہے، چر کے آنا ہے، بس ریوڑ کے ساتھ جانا ہے، ریوڑ کے ساتھ آنا ہے۔ آپ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھیڑ بکریوں کی طرح جی رہے ہیں؟ صبح نکلنا ہے، بھیڑ میں جانا ہے، ٹرین میں بیٹھ کے رستے کراس کرنا ہے، کمپنی میں کام کرنا ہے، کھانا پینا ہے، گھر میں آنا ہے، سو جانا ہے۔ مرغیاں، بھیڑ، بکریاں، گدھے، گھوڑے، بیل، یہ سب یہ کر رہے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کو بھول کے اللہ کا انکار کرنے والے، شرک و کفر میں جینے والوں کو اللہ نے ایسا پتا ہے، یہ جانوروں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے۔ مسلمان اس کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، مسلمان اس کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ مسلمان کا امتیاز یہ نہیں ہے، اس کو دوسروں سے الگ کرنے والی چیز یہ نہیں کہ دوسروں کو دو ہاتھ ہیں تو اس کو چار ہیں، دوسروں کو دو آنکھیں ہیں تو اس کو چار آنکھیں ہیں۔ مسلمان کا فرق کرنے والی چیز ہی نہیں، دوسروں کو ایک دل ہے، اس کو دو دل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان میں اور دوسروں میں فرق کرنے والی وہ چیز کیا ہے؟ وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کے دیکھنے کا زاویہ ہے، اس کے دیکھنے کا انداز ہے زندگی کو۔ دوسرے دیکھتے ہیں مر کے مٹی میں ملنا ہے، بولتا نہیں، مٹی سے ایک دن واپس اٹھنا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں صاحب ہے، ایک دن ختم ہونے والا ہے، بولتا ہاں ختم ہونے والا ہے لیکن واپس سے بننے والا ہے۔ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے دنیا میں، کیا چل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب الٹا سیدھا یہ لیلا ہے، بولتا لیلا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے اور اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ دوسروں میں اور مسلمان میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دوسرے دنیا کو اندھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ سے اور آخرت سے کاٹ کے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ مسلمان اللہ اور آخرت سے جوڑ کے دنیا کو اور زندگی کو دیکھتا ہے، اس کی زندگی میں پورا فرق پڑ جاتا ہے اس سے۔ اور جب زندگی میں واقعی ایمان آتا ہے تو مقصد بھی آتا ہے۔ ایمان کی قوت انسان کو اپنے آپ مقصد دے دیتی ہے، ایمان کی کمزوری انسان کو بے فکر کر دیتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس جینے کا ایک مقصد ہو، کم سے کم ایک آدمی تو ہم اس کو گمراہی سے نکال کے ہدایت پر لائیں۔ ایک آدمی آپ سوچئے، ایک آدمی پوری زندگی میں ایک بھی آدمی کو اگر ہدایت پر لانے کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کیا، کیا کیا اس نے؟ 50 سال 60 سال کیا کیا اس نے کہ ٹوٹل گمراہ ایک آدمی تھا، اللہ کو بھولا ہوا، اللہ کی نافرمانی بلکہ اللہ کا انکار کرنے والا، شرک کفر میں پڑا ہوا، اور اس نے کوئی کوشش نہیں کیا اس کے لیے، ایک آدمی بھی نہیں۔ کتنا مفلس ہے وہ آدمی، اس کی زندگی قابل حسرت ہے، افسوس کے لائق ہے وہ زندگی۔ اور 1, 2, 3, 4, 50, 100, 1000 آپ جتنا چاہیں، آپ کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی لمیٹیشن نہیں؟ نہیں نہیں، سٹاک ختم ہو گیا، آپ کو 100 ہی کی گنجائش ہے، آپ 101 کریں گے تو کچھ نہیں، ایکسپٹ نہیں ہوگا، ایسا ہے نہیں۔ آپ کروڑوں لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کر سکتے ہو، اور آج میڈیا کے دور میں آپ کیا نہیں کر سکتے، فون کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، آڈیوز کے ذریعے سے اور کسی اور ذریعے سے آپ کیا نہیں کر سکتے ہو. بس آدمی کے اندر دیکھیے بعض اوقات اور اکثر اوقات انسان کی زندگی میں وسائل کم نہیں ہوتے ہیں, اس کے اندر جو ہے ہمت کم ہوتی ہے. اگر آدمی قدم بڑھایا آگے تو اللہ راستہ آسان کرتا ہے. تو یہ آدمی کو چاہیے ہمت پیدا ہو اس کے اندر, مقصد اس کے پاس ہو. آپ اپنے آپ کو ایک مقصد دیں, اللہ آپ کو صلاحیت اور وسائل دے گا. اس کو یاد رکھیے, آپ اپنے آپ کو ایک مقصد دیجئے, اپنے آپ کے لیے ایک مقصد لی میرا زندگی کا مقصد ہے. اللہ سے امید رکھیے, اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے آپ کو صلاحیتیں بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل بھی دے گا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اپنے لیے, اللہ نے دے دیا جو مانگا دیا اور ایکسٹرا دیا اپنی طرف سے, یہ لو آسا تمہارا اور یہ لو ہاتھ اپنا ڈالو. اللہ نے معجزات دی. ایک آدمی واقعی ایکسپٹ کر لے زندگی کے لیے ایک مقصد کو, اللہ کی بات کو لے لے, اللہ کے دیے ہوئے حکم کو لے لے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے. تو بہرحال سب سے قیمتی آدمی وہ ہے جس کے پاس زندگی کے لیے ایک قیمتی مقصد ہو. انسان کی ویلیو اس کے مقصد سے طے ہوتی ہے. جس کا مقصد چھوٹا ہے, کھا پی کے ختم, مر گیا چھٹی, دفن کر کے آگے لوگ, یہ مقصد ہے اونچا مقصد آدمی. اللہ نے انسان کو اتنا اونچا مقام دیا, آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو فرشتوں اور جنات کو سجدے کے لیے کہا. اللہ کے نزدیک انسان بہت قیمتی مخلوق ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان بہت قیمتی مخلوق ہے. اس کا اس فنا ہونے والی دنیا کے لیے زندگی کھپا دینا یہ اپنے وجود کی ناقدری ہے, اپنی بے عزتی آپ کرنا ہے, اپنا انسلٹ خود کرنا ہے, اپنے آپ کو خود تماچا مارنا ہو, اپنی بے عزتی خود کرنا ہو, تو اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں کہ آدمی اللہ اور اس کے دین کی بجائے دنیا کو مقصد بنا لے. اس سے بڑا کیا انسلٹ کرے گا آدمی اپنا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری, مردہ بکری لے کے کہا, یہ کوئی خریدا ہے اس کو, خریدے گا اس کو کوئی؟ صحابہ نے کہا مفت کوئی نہیں لے گا اس کو, پیسے سے کون لے گا؟ آپ نے کہا دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ گھٹیا ہے. پھر اس گھٹیا کے پیچھے مسلمان بھاگے جس کو سب معلوم, دوسرے بھاگے تعجب نہیں ہے, اور اس کے پیچھے بھاگ کے اپنی زندگی کے مقصد کو برباد کرے, اس نے ایمان سے کیا فائدہ اٹھایا, اس نے ایمان سے کیا فائدہ اٹھایا. تو بہرحال اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے, ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پہلی فرصت میں اپنی زندگی کے لیے ایک مقصد چنے. اور اس سے زیادہ مقصد اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی اور دوسروں کی نجات کے لیے کوشش کرنے کو مقصد بنائے, کہ میں تھکوں گا نہیں, رکوں گا نہیں, کس چیز سے؟ دوسروں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے, گھسیٹ کے, کھینچ کے, خوشامد کر کے کسی طرح سے جنت کی طرف لے آؤں. اس سے اچھا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. اس سے اچھا اگر کوئی مقصد ہوتا اللہ رسولوں کو مقصد دیتا. اس سے اچھا اگر کوئی مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو, اپنے رسولوں کو مقصد دیتا. سب سے اچھا مقصد یہ ہے. لوگوں کی بھوک مٹانا, پیاس مٹانا, کپڑے پہنانا اپنی جگہ درست ہے, لیکن قیامت کے دن ذلت سے بچانے کے لیے کوشش کرنا ہے, جہنم کی آگ میں جلنے سے بچانے کے لیے کوشش کرنا ہے, زکوم کھانے والا بننے سے بچانے کی کوشش کرنا ہے, اس سے زیادہ اچھا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابدی بربادی سے بچانے کے لیے کوشش کرنے سے اچھا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا ہے. تو پہلی چیز یاد رکھیں, اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے ایک اعلی مقصد چنیں اور اس مقصد کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی مقصد اکیلا آدمی پورا نہیں کر سکتا ہے, اور کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ آدمی کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, کچھ اس کے لیے انسان کے لیے کنڈیشنز ہوتی ہیں, کچھ صلاحیتیں اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے پڑتے ہیں. اگر آدمی وہ نہیں کرے گا تو کام صحیح نہیں ہوگا. اس کے لیے کیا چیزیں ہم کو یاد رکھنی چاہیے, دعوتی میدان میں کن چیزوں کا لحاظ ہم کو کرنا چاہیے, اس مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ چلیے مقصد تو ہمارے پاس ہو گیا، اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے ایک آدمی کافی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین، اے نبی وہی اللہ ہے جس نے اپنی، هو الذی ایدک بنصره، اپنی نصرت سے اس نے آپ کی تائید کی، آپ کو سپورٹ کیا اپنی مدد سے، اور وبالمؤمنین، اور ایمان والوں کے ذریعے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ جیسے افراد دیے، اور سب نے مل کے کام کیا، سب نے مل کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کی، حق کے غلبے کے لیے کوشش کی۔ تو کئی لوگوں کے کلیکٹو ایفرٹ کے ذریعے سے، اجتماعی کوشش کے ذریعے سے، عرب کی سرزمین سے، اللہ کے گھر سے بت نکلے، وہی زمین جہاں سے نبی کو نکلنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے اتنی طاقت دی کہ پھر وہاں سے واپس نبی نے آ کر بتوں کو وہاں سے نکالا۔ آپ سوچیں گے ایک دن میں ہوا؟ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ بٹن دبا کے کرنے والا کام نہیں ہے، بٹن دبانے سے کام نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے، بٹن دبانا نہیں پڑتا ہے، اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا پڑتا ہے، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کے مطابق بنانا پڑتا ہے جو مقصد کے مطابق ہو۔ تو کیا چیزیں ہم کو کرنی چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کیا کیا باتیں پیدا کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعوتی ذمہ داری ہم اجتماعی سطح پر پورا کریں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، منمانے کی بجائے علم والوں کے تابع ہونا، یہ سب سے پہلا رول ہوتا ہے۔ چاہے آدمی اسکول میں جائے، ڈرائیونگ سیکھے، یا کسی ڈاکٹر کا اسسٹنٹ بنے، پہلا کام ہی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے یہاں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹر وہاں بات کر رہے ہیں، آپ اپنی انجیکشن دے دیا، نیلا پیلا لال جو بھی رنگ کا آپ کو پسند آیا، آپ نے دے دیا پیشنٹ کو انجیکشن، مر جائے گا وہ، آپ اس کے انڈر میں رہو گے جب تک کہ آپ ٹرین نہیں ہوتے ہو۔ آپ گاڑی چلا رہے، آپ اپنے دل سے کچھ بھی چلاؤ گے، آپ اپنی ٹانگ اور دوسرے کا ہاتھ توڑنے والے بنو گے، کسی کو اوپر بھی پہنچا دو گے۔ آپ کے ساتھ کوئی سنبھالنے والا ہوتا ہے، چاہے بچپن کی سائیکل ہو، موٹر کار ہو، یا کچھ بھی ہو، آپ کے ساتھ آپ کسی کی رہبری میں کچھ کرتے ہو۔ اسکول میں آپ بچے کو بھیجتے ہو، آپ ٹیچر ایک ہوتا ہے جو اس کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، تیرنا سکھانے کے لیے کوئی ہونا پڑتا ہے، ورنہ ڈوب جائے گا آدمی۔ تو رہبری زندگی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی بھی چیز میں ابتدا کرتا ہے تو اس کو جاننے والوں کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ زندگی کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر کوئی آدمی اس اصول کو توڑ دے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ اپنا اور دوسروں کا سب کا نقصان کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم کو نہیں معلوم۔ ایک دم آسان قانون ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم کچھ بھی مت کرو، جاننے والوں سے پوچھو کیا کرنا چاہیے۔ زندگی کے چھوٹے مسائل ہوں، بڑے مسائل ہوں، انفرادی مسائل ہوں، امت کے مسائل ہوں، عبادتی مسائل ہوں، دعوتی مسائل ہوں، جو بھی مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں یا دنیوی مسائل ہوں، آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھو، اس میدان کے ماہر سے آپ پوچھو کہ کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے۔ علماء کی ماتحتی یہ دعوت کی کامیابی کی یقینی ضمانت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو، بعض اوقات ہوتا ایسا ہے، ایک آدمی کچھ بات سیکھ لیا، یاد کر لیا، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے آیت پڑھی کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ ایسے لوگ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ اب اس کی تحقیق معلوم نہیں کی، تفصیل دیکھی نہیں، واقعی کیا ہے، آیت کا ترجمہ پڑھ لیا، علماء سے پوچھا نہیں کہ یہ کہاں اپلیکیبل ہے، اس کو کہاں نافذ کیا جائے گا اس آیت کو، فوراً شروع کر دیا۔ ہمارے دادا تو درگاہ پہ جاتے تھے، مشرک، چاچا مشرک، ابو مشرک، اما مشرک، سب مشرک۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں درگاہ پہ جاتے تھے یا یوں کرتے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، اب ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ نہیں کریں؟ ارے بھائی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان پر پیش کیا گیا، لیکن ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا نانا کلمہ پڑھتے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا توحید کیا ہے، ہم کو خود معلوم نہیں تھا، ہم کو کسی نے آ کے بتایا سعودی سے، ہم کو کسی نے آ کے بتایا مدرسے سے، ہم کو کسی نے کتاب دی، ہم کو کسی نے سمجھایا، تب جا کے ہم کو سمجھ میں آیا۔ تو ایک آدمی بعض اوقات علم نہیں ہونے کی وجہ سے اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتا ہے، غلط فتووں کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاکموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم ما قبض العلماء بعلمهم۔ اللہ تعالی علم کو دے دینے کے بعد تم سے یوں ہی چھین نہیں لے گا، بلکہ ایک ایک کر کے علماء اٹھاتا چلا جائے گا اور ان کے ساتھ علم بھی اٹھ جائے گا، ان کے ساتھ علم بھی اٹھ جائے گا۔ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، جاہل ہی باقی رہ جائیں گے، نیم حکیم باقی رہیں گے۔ جُهَّال يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، لوگ ان سے جا کے فتوی پوچھیں گے، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے۔ اس لیے کہ دیکھیے یہاں جُهَّال اس اعتبار سے، یہ نہیں یہ تو جاہل ہے، سب جاہل مانتے اور پھر بولیں گے ہم کو فتویٰ دو، ایسا ہوتا ہے نہیں۔ ایسا آدمی کہ جو جاہل شرعاً ہے لیکن لوگوں کے نزدیک کیا ہے، سمجھدار ہے، لیکن اس کو واقعی علم نہیں ہے، اس کو بولنا آتا ہے، اس کو آدھا علم ہے، وہ گہرا علم نہیں رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس لوگ جائیں گے، ان سے فتوی مانگیں گے، وہ فتوی اپنی رائے سے دیں گے، کیا ہوگا، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم کے بغیر اگر ایک انسان دوسروں کی رہبری کے منصب پر بیٹھ جائے تو ایسا آدمی فائدے سے زیادہ نقصان پہنچائے گا، فائدے سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ آج نئے نئے ٹرینڈز نکل رہے ہیں، کوئی آدمی بائبل زیادہ پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی ایکم برہمم کر رہا ہے، کوئی آدمی کچھ اور نئے نئے طریقے سے، نت نئے طریقوں سے دعوت دے رہا ہے۔ ہم کو قرآن و سنت کی دعوت قرآن و سنت کے انداز پر پیش کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے منہج کے مطابق اس کو پیش کرنا ہے۔ بعض اوقات ایک انسان علماء کی رہبری نہیں ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے کوئی بھی قاعدہ بنا لیتا ہے اور اس کے مطابق دعوت دینا شروع کرتا ہے اور اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں وہ کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی واقعی علماء سے علم حاصل کرے اور علماء سے رہبری لے اور اس کے بعد میں عمل کرے۔ ایسے علماء جو واقعی گہرا علم رکھتے ہیں، اس لیے کہ کوئی آدمی ابھی مدرسے سے فارغ ہو کے نکلا وہ بھی عالم کہلاتا ہے، لیکن یہاں میری مراد عالم سے وہ ہے جو گہرا علم رکھتے ہیں، قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں اور واقعی وہ حالات کو جانتے ہوئے اسلام اور قرآن و سنت کی عملی تطبیق ان حالات میں کیا ہوتی ہے، کیسا پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتا ہے اس علم کا، اس کو بھی جانتے ہیں، تو ایسے علماء کی رہبری میں کام کرے، آزادی نہیں۔ نمبر دو، دوسروں کی فکر کرے لیکن دوسروں کو بچانے میں خود نہیں ڈوبے، اپنی بھی فکر کرے۔ جو دوسروں کو نہلاتا ہے اس کو خود بھی نہانا چاہیے، ورنہ دوسروں کی گندگی پوری اس کے بدن پر کپڑوں پر آ جائے گی۔ جو آدمی دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلے اس کو اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں سے زیادہ اپنی فکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نجات کے لیے کوشش کرنا، اپنی نجات کے لیے کوشش کرنا اس پر فرض عین ہے، لیکن دوسروں کی نجات کے لیے کوشش کرنا فرض کفایہ ہے، اس پر لازم نہیں ہے۔ ہر ایک پر، ہر ساری دنیا لازم ہے، انگلینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، جاپان، جرمنی، یہاں وہاں سب افریقہ میں جا کے آپ اکیلے دعوت دیں، آپ پر فرض ہے؟ نہیں۔ وہاں اگر کوئی دے رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ اگر انگلینڈ میں جاتے ہو تب بھی آپ پر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا فرض ہے، آپ اگر چین جاتے ہو تب بھی آپ پر اپنے آپ کو بچانا فرض ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی رہو آپ پر اپنی نجات کے لیے کوشش کرنا فرض ہے۔ بہت سے دائیوں میں کمزوری آتی ہے کہ دعوت ان پر اتنی زیادہ سوار ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی فکر نہیں کرتے ہیں, اپنے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں, بلکہ بعض اوقات عملی اعتبار سے خود کمزور ہوتے ہیں اور علم کو عمل کا بدل سمجھ لیتے ہیں. اور کچھ حدیثیں ان کے سامنے ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, اور اس طرح کی جو حدیثیں آتے ہیں اس سے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ چلو اپنی مارکیٹنگ تو ہو رہی ہے, یہ جنت میں جائیں گے ہم کو بھی لے کے جائیں گے. اور بعض اوقات ان کے فرائض میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے, ان کی زندگی میں بے عملی آنے لگتی ہے, ان کے ایمان میں کمزوری آنے لگتی ہے, ان کی عبادات میں خرابی پیدا ہوتی ہے, معاملات بگڑنے لگتے ہیں, حلال و حرام میں کمزوری آنے لگتی ہے. بہت سارے دائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا داڑھی کٹواتے ہیں اور اگر کوئی بتائے ان کو اور بیان کر سکتے ہیں, تحقیق بتا سکتے ہیں, حلال حرام بتا سکتے ہیں, صحیح غلط بتا سکتے ہیں, داڑھی کے مسئلے پہ کتاب لکھ سکتے ہیں, لیکن ان کی داڑھی کٹی ہوئی ہوگی, حلال و حرام میں ان کے ہاں پابندی نہیں پائی جائے گی, عبادات میں کمزوری ملے گی. اگر کوئی ان کو سمجھائے کہتے بھائی ہمارے عمل کو مت دیکھو, ہماری بات کو دیکھو. کیسا نہیں دیکھو, لوگ تو پہلے عمل کو دیکھتے ہیں. آپ بولو گے تو بھی دکھائی دے رہے, آپ خاموش ہو تب بھی دکھائی دے رہے, تو آپ تو ہر حال میں دکھائی دے رہے, تو آپ کا عمل بڑا بیان ہے, آپ کے عمل کا سپیکر بڑا ہے, آپ کے بیان کا سپیکر چھوٹا ہے. تو لوگوں پر اثر جو ہوتا ہے دائی کے عمل کا ہوتا ہے. تو دائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں واقعی اس دعوت کے پیکر ہوں جو لے کے کھڑے ہوئے ہیں. پریکٹیکل لائف میں ان کی وہ دعوت جھلکنا چاہیے, دکھائی دینا چاہیے جو ان کی زبان سے چھلک رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی بھی فکر کرنا چاہیے کہ ساری دنیا کی فکر ہے لیکن گھر کی فکر نہیں ہے, تو وہ آدمی اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے. گھر کی بھی فکر ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے, تم پر تمہاری اپنی ہدایت کی ذمہ داری ہے, تم کو اپنی فکر کرنا چاہیے. علیکم انفسکم, تم اپنا خیال پہلے رکھو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر تم خود ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, اس کے لیے بھاگ دوڑ ہم کو کرنا چاہیے, لیکن دوسروں کی گمراہی ہم کو ہماری ہدایت پر اثر نہیں ڈال سکتی ہے. ہم کو اپنی ہدایت کی پہلے فکر کرنا چاہیے. ایک آدمی خود انفیکٹڈ ہے, وہ دوسروں کے لیے بچانے کی کوشش کر رہا ہے, ویکسینیشن ان کا کر رہا ہے, اب بتائیے دوسروں کو بھی یہ انفیکٹ کرے گا. اس کو پہلے اپنی فکر کرنا چاہیے. ایک آدمی اس کو خود تیرنا نہیں آتا ہے, وہ کود رہا ہے پانی میں دوسرے کو بچاؤ بچاؤ سن کے, کودنے کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے مجھ کو بھی تیرنا نہیں آتا ہے, اب بتائیے اب کیا ہوگا. اب یہ تیسرا جو کنارے کھڑا ہے وہ جب ٹی شرٹ اتارے گا بچاؤں کس کو, اس کو بچاؤں کس کو بچاؤں. یہ بچانے کے لیے کودا لیکن مصیبت بن گیا, اب ایک کو کھونا پڑے گا. تو ایک آدمی پہلے خود اپنے بچاؤ کی فکر کرے, پھر دوسروں کے بچاؤ کی فکر کرے, دوسروں کے لیے اپنے کو فنا نہ کرے, برباد نہ کرے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر تم خود ہدایت پر ہو دوسروں کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. الی اللہ مرجعکم, تمہارا الی اللہ مرجعکم جميعا, تم سب کو پلٹ کے اللہ ہی کی طرف آنا ہے. فینبئکم, باہر خاموش کریں, فینبئکم بما کنتم تعملون, تو اللہ تعالیٰ تم کو ضرور خبر کر دے گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو, تمہارے اعمال کی خبر اللہ تم کو دے گا. یعنی تم جو عمل کرتے ہو قیامت کے دن تم کو ان اعمال کے بارے میں اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا, تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا. تو تم کو اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے دوسروں کی ہدایت کے ساتھ ساتھ. یہ سورہ المائدہ میں اللہ نے کہا. اسی طرح سے گھر والوں کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک آگ سے بچاؤ, وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وقودھا الناس والحجارہ, کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو ایسی بھیانک آگ ہے, اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے گھر والوں کو نہیں بچا پاتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عبادت میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ گھر والوں کی کوئی فکر نہیں ہے، فجر کو اٹھیں گے برابر وضو کریں گے ایک دم تہجد کے لیے اٹھ جائیں گے، اور گھر والے گھر والوں کے خراٹوں سے اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھ لیتے ہیں، اور گھر والوں کو اگر بیوی سو رہی ہے بہت کام کر کے تھکی ہے، سارے گھر کا کام اس کے ذمے ہے، چادر خود اڑا کے نماز کے لیے جائیں گے، تو آپ بتائیے کیسے کیسے اس گھر میں خیر آئے گی۔ اور باہر پھر باہر لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر کی ایران توران کی بات ہو رہی ہے، پھر چار پانچ حدیثیں بھی آ رہی ہیں، آیتیں بھی آ رہی ہیں، گھر کا کیا حال ہے؟ گھر کا ماحول صحیح ہونا چاہیے، گھر کے لیے آدمی فکر کرے۔ کوئی یعنی عالمی سطح پہ کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بوریا بستر لے کے گھومنے والے بھی ہوتے ہیں جو سارے عالم میں گھومتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے گھروں کی فکر وہ نہیں کرتے ہیں، گھروں میں دینداری نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، قو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ، وہ اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن ایک آگ سے، جہنم کی آگ سے خود اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہم پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے۔ قیامت کے دن اس کی پوچھ ہونے والی ہے، چین جاپان برما بنگلہ دیش کی پوچھ ہونے والی نہیں ہے، گھر کی پوچھ ہونے والی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، گھر والوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، تو اس کی تیاری آدمی کو کرنا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ کہ سارے جہاں کی فکر اچھی چیز ہے، لیکن اپنے گھر کی فکر، اپنی فکر بھی ضروری ہے۔ نمبر تین، علم اور دعوت کے ساتھ میں عمل کا بھی اہتمام کرنا، کہ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا، یہ تین چیزیں ہم کو کرنی چاہیے۔ بعض اوقات علم میں کمی ہوتی ہے، بعض اوقات عمل میں کمی ہوتی ہے، بعض اوقات دعوت میں کمی ہوتی ہے۔ اگر یہ تین چیزیں آدمی ایک ساتھ جمع کر لے اور ان کا صحیح پروپورشن ہو، صحیح ڈھنگ سے تینوں کا حق ادا کرے، تو دنیا کا سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جو علم، وہ علم جس کے ساتھ یقین ہو، دو اس علم کے مطابق عمل ہو، تین اس علم اور عمل کی وہ دعوت دینے والا۔ سورۃ العصر آپ پڑھیے، یہی بات اللہ نے نجات کے لیے بتائی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لائے، نیک عمل کیے اور دعوت دی، پیغام پہنچایا، وصیت کرتے رہے۔ یہ تین کام جو آدمی کرے وہ اللہ کے نزدیک نجات پانے والا ہے۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعوت کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ بہت سارے ہمارے جو دائی ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں دعوتی پہلو بہت قوی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں بہت کتابیں ہیں، ایک کتاب ختم ہوئی دوسری، اور ایک کتاب کبھی دو دو بار بھی پڑھی، کچھ چیزیں اس میں سے یاد بھی کر لی، لیکن زندگی میں عبادتی امور میں کچا پن ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی تلاوت کا حال کیا ہے؟ سال میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھا؟ نہیں ملے گا، بہت سستی ملے گی۔ شروع کیا تھا بقرہ میں، آدھا پہنچا، اس کے بعد جو چھوڑ دیا بقرہ کو، تو پھر ایک سال گزر گیا، وہ بھی کب شروع کیا تھا؟ رمضان میں، جوش آیا رمضان میں، کہا اب تو رمضان میں پورا قرآن ختم کروں گا، شروع کیا، ایک دو تین، دو تین پارے پڑھ لیے، اس کے بعد میں رمضان کی تیاری کی فکر شروع ہوئی، سب چھٹی، پھر سال کے بعد نمبر آئے گا۔ ذکر، ذکر کے بارے میں یہ تو صوفی لوگ کرتے ہیں، ذکر کون کرتا ہے؟ صوفی، کسی نے بتا دیا ذکر کرنے والا صوفی ہوتا ہے، ذکر چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد، عصر کے بعد، آپ دیکھیں کون سا مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہ سکھایا ہو؟ استنجا کے لیے جانے کے لیے ذکر ہے، باہر آنے کے لیے ذکر ہے، بیوی سے جمع کے لیے ذکر ہے۔ آپ بتائیے کون کون سی حالتیں ہیں جن میں ذکر سکھایا گیا ہے؟ مسجد سے نکلنا، مسجد میں داخل ہونا، کھانا، کھانے کے پہلے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، پانی پینے سے پہلے، پانی پینے کے بعد، لباس، نیا پھل، گھر یعنی گھر سے نکلتے وقت میں، اور بازار میں، مسجد میں، کہاں نہیں ہے، پڑاؤ ڈالتے وقت میں، سفر میں، سفر سے لوٹتے وقت میں، آپ دیکھیے دعا ذکر آپ کو وقت ہر وقت پھیلاوا ملے گا آپ کو. بہت سارے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں. بعض اوقات دل میں بات کیا آتی ہے اور کوئی بیان میں سن بھی لیتا ہے، جو قرآن تفسیر کے بغیر پڑھا جائے کچھ فائدہ نہیں، اس کو بہانہ اور مل گیا. اب کب پڑھے گا تفسیر سے؟ نہیں پڑھ پاتا ہے. تو بغیر تفسیر کے پڑھنا بھی اس کو لگتا ہے کچھ فائدے کا نہیں، پڑھتا ہی نہیں ہے. پھر دھیرے دھیرے اس کو پڑھنا بھی نہیں آنے لگتا ہے، تجوید بھی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ پڑھتا ہی نہیں زیادہ. آپ ٹائپنگ چھوڑ دو، آپ کو معلوم پڑے گا کیسا ہوتا ہے ٹائپنگ کرنا. پریکٹس زبان آپ کی عربی، آپ عربی نہیں بولتے ہو، آپ کو بار بار جب پڑھو گے تو آپ کی پریکٹس رہے گی. آپ کی پریکٹس چھوڑ گئی، آپ قرآن میں بہت غلطیاں کرنے لگو گے، کئی صورتیں بھول جاتا ہے. تو اس کے لیے یعنی عبادات کا اہتمام ضروری ہے، نماز کا اہتمام ضروری ہے، فرائض کا اہتمام. بعض اوقات بحث میں لگ گئے، نماز غائب، نماز غائب، بھول گیا. ایک اور بات ہے، لیکن آدمی بہت سارے لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، یا پھر جمع کر لیں گے. بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، عمل کی کوتاہی اور خصوصاً عبادات میں پختگی ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں فرعون کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں دعوت کا ذکر کیا وہاں پر ذکر کا بھی ذکر کیا. ولا تنیا فی ذکری، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں کوتاہی مت کرنا، میری یاد میں تقصیر مت کرنا، مجھ کو یاد کرتے رہنا. دائی کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے، لیکن وہ رسمی ذکر نہیں جو عام طور سے لوگ تسبیح لے کے کرتے ہیں، بلکہ واقعی اللہ کی ذات و صفات کے استحضار کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے. آدمی بیٹھا ہے، آج کل نئی بیماری نکلی نشیدگی، آدمی بیٹھا ہے تلاوت تو نہیں کرتا ہے، نشید اس کو عربی نشید ہے، کوئی کسی کے پاس انگلش نشید ہے، چلو کچھ تو اسلامی گانا مل گیا ہم کو، جو وہاں کی بھڑاس تھی وہ یہاں نکل رہی گانوں کی، اور اس میں ابھی نئے طریقے نکلے میوزک کے، بولیے ڈرم کی نہیں، یہ منہ کی میوزک ہے. یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. علماء نے اس بارے میں بہت سختی سے ڈانٹا ہے کہ آدمی منہ سے وہ ڈرم کی آواز نکال رہا ہے، پیانو بھی نکال سکتا ہے کل کو، کل تبلا بھی نکالے گا. آپ بتائیے اس آواز کی وجہ سے وہ منع ہے، پروڈکشن کہاں سے ہو رہا ہے اس کا، اس کی وجہ سے نہیں. کہ تبلے کی آواز کوئی آدمی منہ سے نکالے تو کیا تبلا بجا سکتے ہیں پھر آپ؟ تو سب حلال ہو جائے گا. پیانو کوئی نکالے گا، پھر میوزک، ساری میوزک آپ بجا سکتے ہو، مسئلہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک آدمی ہے، اگر ڈھول نہیں بجاتا ہے وہ ٹیبل پہ بجانا شروع کر دے، آپ اجازت دیں گے اس کی؟ بولے ڈھول تھوڑی ہے، تبلا ہے، اور تبلا بھی نہیں ہے تو ٹیبل ہے. تو اس طرح سے اشعار اچھے سننا غلط نہیں ہے، لیکن قرآن چھوڑ کر ایک آدمی اس چیز میں پڑا رہے، اذکار چھوڑ کر آدمی نشید کو بدل بنا لے، اسلامی ہے نا، ثواب ملے گا، اللہ کا نام آ رہا ہے نا اس میں، تو یہ شیطان کا دھوکا ہے. آدمی کو قرآن اور اذکار سے ہٹا کے وہ اس چیز میں پھنسا دے گا. کبھی کبھی کوئی آدمی کر لے، کوئی شعر ہے اچھے عربی کے ہیں، انگلش میں، جو بھی آپ کو پسند ہے، کنڑ مدراسی، جو بھی آپ کو پسند ہے، اچھے اشعار یہاں پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو، لیکن اس کو آپ تلاوت بنا لے اپنے لیے، اس کو آپ ذکر بنا لے اپنے لیے، اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح سے تہجد کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اور وہ ساری عبادات، نوافل روزے ہیں کہ وہ صحت مند ہے، روزوں کا اہتمام کرے، نفل روزے رکھے، اس سے نفس کو مارنے مدد ملتی ہے. تو یہ ساری عبادتی اعمال ہیں، ان کا اہتمام بھی دائی کو کرنا چاہیے. صرف پڑھنے بحث مباحثہ کرنے سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، آدمی میں فرسٹریشن آتا ہے، پھر وہ فتوے دینا شروع کرتا ہے، پھر اس کے اندر قساوت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی گندگیاں اس میں آنے لگتی ہیں، مکر و فریب سیکھنے لگتا ہے وہ مخالفین سے، اللہ کی طرف انابت، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف دل کا لپکنا دعا کے ذریعے سے. کبھی بیٹھ کے استغفار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں دن بھر میں 70 سے زیادہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں. ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں کہ بیٹھا ہے آدمی کچھ نہیں تو کچھ نہیں، آدمی سبحان اللہ الحمدللہ، کبھی قرآن کی کوئی سورت پڑھ لی، کبھی بیٹھے بیٹھے انہیں استغفار کرے. اس طرح سے مختلف اوقات میں جن اذکار کی، جن عبادات کی، جن اعمال کی فضیلت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا اہتمام ان اوقات میں کریں۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے حسن المسلم یا اس طرح کی جتنی کتابیں ہیں ان میں جو موقت اذکار ہیں ان کو سیکھے آدمی، ان کا اہتمام کرے، کون سے وقت میں کیا ذکر کرنا چاہیے، اور آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال کے اعتبار سے ذکر دیا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ آپ مسلسل اللہ سے ربط میں ہیں، اور دائی کے لیے اللہ سے مسلسل ربط بہت ضروری ہے، اللہ سے مسلسل اس کا دل اللہ کی طرف لپکنا دعوت کے وقت میں بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ولا تنہیا فی ذکری، میرے ذکر میں غفلت مت برتنا، کوتاہی مت کرنا۔ بہرحال تو اللہ کی عبادات میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، دعوت اور عبادت ان دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے، عبادت میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مرحلے میں سورہ المدثر میں قم کا حکم دیا اور سورہ المزمل میں بھی قم کا حکم دیا، دونوں میں ابتدائی دور کی آیتیں ہیں، یا ایوہ المدثر قم فانذر، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، دونوں ہیں کیا ہیں، قم قم قم، کھڑا ہو، کھڑے ہو جا، لیکن ایک کھڑا ہونا بندوں کے سامنے ہے اور ایک کھڑا ہونا دوسرا وہ اللہ کے سامنے ہے۔ یہ دونوں جب جمع ہوں گے تو واقعی انسان دائی کا قیام صحیح ہوگا، بندوں کے سامنے جب کھڑے ہو کر دعوت دے گا تو وہاں پر بندوں کی طرف سے انکار، بندوں کی طرف سے ناقدری وغیرہ جب ہوگی، لوگوں میں دعوت دے رہا ہے لوگ نہیں مانتے ہیں، شرک بتا رہا ہے، توحید بتا رہا ہے، لوگ نہیں مان رہے ہیں، بس سلوکی کر رہے ہیں، تو لوگوں کو دعوت دینے کے بعد میں جب یہ مایوس ہوگا، اس کو دھتکارا جائے گا، اس کے بعد میں جب اللہ کے آگے کھڑا ہوگا تہجد میں یا نوافل میں، تو ایک اس کے اندر نئی طاقت پیدا ہوگی۔ تو ایک تو بندوں کی طرف قیام دعوت کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ میں اللہ کے آگے تہجد اور نوافل کے ذریعے سے قیام کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ اللہ کی طرف سے قوت پانا ہے دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ نے کیا کہا، جب آپ فارغ ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، جم جائیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ تو دعوتی ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد میں ایک دائی کو چاہیے کہ وہ عبادتی اعمال کی طرف متوجہ ہو، کچھ نہیں تو نہیں، کم سے کم بیٹھے بیٹھے آدمی ذکر ہی کر سکتا ہے، ذکر بہت ضروری ہے۔ اور حدیث آپ دیکھیے ذکر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاطلب العلم طلبا لا تضر بالعبادۃ، علم اس اعتبار سے حاصل کرو کہ تم اپنی عبادت کو نقصان نہ پہنچاؤ، علم حاصل کرو لیکن علم حاصل کرنے میں اتنا نہ کھو جاؤ کہ تمہاری عبادت برباد ہو جائیں، عبادت میں تم ناقدری اور لاپرواہی کرنے لگو، اور وَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا تَضُرُّ بِالْعِلْمِ، اور عبادت میں اس طرح سے مشغول ہو کہ تمہارے عبادت کرنے میں مشغولی تمہارے علم کے طلب کرنے کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی علم کا حاصل کرنا اور عبادت کرنا ان دونوں کو جمع کرو، علم بھی حاصل کرو اور عبادت بھی کرو۔ دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں بھائی علم کر کے کیا کرنا ہے، حاصل کر کے عمل ہی تو کرنا ہے، تو پہلے ہی سے عمل کرتے ہیں، عمل میں لگ جاتے ہیں، عبادات میں لگ جاتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور کئی حرام کو حلال اور کئی نقصان عبادات کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی بھی دوسروں کی بھی۔ بغیر علم کے عبادت میں مصروف ہونا بدعات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے اس کے پاس علم ہے لیکن وہ عبادات کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو اس کے اندر ابدیت کی کیفیات کی کمزوری کی وجہ سے اس کا علم اس کی نجات اور رہبری کی بجائے اس کے لیے مکر و فریب کا ذریعہ بنے گا، اس کے اندر فقہ کی بجائے مکر پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہے۔ جب اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے آدمی واقعی، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایک دن اسی طرح سے قیامت کے دن مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ نماز روکتی ہے کس اعتبار سے؟ صرف فزیکل ایکسرسائز روکتی ہے ایسا نہیں ہے، واقعی نماز قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جس نماز میں خشوع نہ ہو وہ آدمی کو برائیوں سے نہیں روکتی ہے. نماز میں جب خشوع آتا ہے، تفکر آتا ہے، تدبر آتا ہے، اپنی اس حالت کا استحضار اور مقصدیت سامنے ہوتی ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا احساس جس آدمی کو نماز میں نہیں، نماز کے باہر کہاں سے آئے گا؟ وہ مشق ہے آپ کے لیے. نماز میں اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا احساس جب پیدا ہوگا تو جب نماز سے فارغ ہو کر باہر جائے گا تو بھی زندگی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، قیامت کے دن کا احساس اس کو آئے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے. تو نماز واقعی نماز ہونا چاہیے، فزیکل ایکسرسائز نہیں، بے روح عبادت نہیں. تو عبادات ایک انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں، بشرطے کہ واقعی عبادات میں آدمی ان کی مقصدیت کو، ان کے مواد پر غور کرے، جو پڑھ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے. تو ایک آدمی کو عبادات سے فائدہ، تو علم کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. دعوت کے ساتھ ساتھ اپنی عبادتوں کو بھی آدمی کو پختہ کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرے، ذکر کا، تلاوت کا، استغفار کا، توبہ کرے اللہ سے، معافی مانگے، روئے، دعا کرے اللہ سے، اپنی ہدایت کی، دوسروں کی ہدایت کی دعا کرے. تو یہ چیز بھی دائی میں ہونا چاہیے. نمبر چار، دعوت کے میدان میں جب خصوصاً ایک آدمی کی بجائے کئی لوگ مل کر کام کر رہے ہوں، کسی بھی علاقے میں، کسی مسجد میں ایک پروگرام کر رہے ہیں دعوتی، کچھ لوگ مل کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خواتین کے لیے دروس کر رہے ہیں، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، جو بھی کر رہے ہیں، جب کئی لوگ مل کر دعوتی کام کرتے ہیں تو سب کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات مزاج کا فرق اختلاف کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. کبھی کسی کو عزت ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے، کبھی کسی کو عہدہ ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا ہے، کبھی کسی کو کچھ اور ایک دوسرے کے ذریعے سے غلط فہمیوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے. تو ایسے وقت میں مسلمان اور خصوصاً دائی آپس میں الگ الگ ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پہلے چار تھے، پھر دو حیا علی الصلاۃ کی طرف اور دو حیا علی الفلاح کی طرف، سارا کام گڑبڑ. اب یہ ان کی ٹکر پہ، وہ ان کی ٹکر پہ، اور چاروں اسی چکر میں ہیں، دعوت سب برباد ہو جاتی ہے. امیبا کی طرح سے ایک کے دو، دو کے چار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس سے دعوت کو نقصان ہوتا ہے. ایک مقصد کے لیے سب کو مل کر کام کرنا، اس سے زیادہ خوبصورت چیز زمین پر کوئی ہو سکتی ہے کہ مسلمان سب کے سب متحد ہو کر ایک مقصد کے لیے کام کریں، سب کی صلاحیت ایک مرکز پر، ایک نقطے پر لگ رہی ہو، سب الگ سوچ والے، سب الگ صلاحیت والے، سب الگ گھروں میں پلے بڑھے، سب الگ مزاج والے، سب الگ فائنینشل سٹیٹس والے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ والے، سب الگ الگ، لیکن سب مل کے ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. ابو بکر بھی ہے جو ایک دم ٹیلنٹڈ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں جو ایک دم مضبوط ہیں، تھوڑے سخت بھی ہیں، ڈرتے ہیں لوگ ان سے، ابو ہریرہ بھی ہیں جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، نرم مزاج ہیں، عثمان ابن عفان بھی ایک دم حیا والے، بلال حبشی بھی ہیں ایک دم غریب رنگ میں کالے، حبشی آزاد کی ہوئے غلام، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مصعب ابن عمیر بھی، سب مل کے امت کے لیے کوشش کرنے والے ہیں. اتنی عمدہ چیز یہ امت کو اللہ نے دی ہے کہ یہ آپ کو دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملے گی. کہ ایک مسجد نبوی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ جو حبشی ہیں، مؤذن ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، تو عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا اندھے ہیں، فزیکلی چیلنج جس کو کہتے ہیں آج، کہ جسمانی اعتبار سے ان میں کمی ہے، نابینا اندھے ہیں، وہ امام بن رہے ہیں، اور سب کے سب خوش، کسی کو کوئی پرابلم نہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں. تو ایسا جو ماحول ہے، ایسا جو معاشرہ ہے کہ جن کے مقصد کا ایک ہونا ان کو ایک ہونے پر مجبور کرتے ہیں، کہ ہمارا مقصد ایک ہے تو ہم ایک ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے, ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کو ایک مقصد کے لیے مل کے کام کرنا ہے. اتفاق اور اتحاد دائیوں کے لیے خصوصاً ایسی ہے جیسے ایک انسان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ آدمی سے اس کو نکال دو, کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. آپ دعوت کو کھڑے نہیں کر سکتے, اور شیطان ہی کرتا ہے. کسی کے دل میں غلط فہمی ڈال دیا, کسی کے دل میں عزت کی چاہت ڈال دیا, کسی کے دل میں کسی کی زبان سخت کلمات نکال دیے, لڑنا شروع ہو گیا, ناراض, میں نہیں آتا, سب الگ. پھر کوئی کچھ کر رہا ہے, ساری دعوت چوپٹ, اور شیطان کا کام شروع. باطل دندناتے پھرے, اور اہل حق کچھ چیزوں کی وجہ سے آپس میں اختلاف کر کے اپنے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. تم تمہارا جان و دین کا کام ہم نہیں کرتے, ہم نہیں آتے. اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لوہے کے جسے آدمی چاہیے, شاکبز ان کے اندر لگے ہوئے ہونا چاہیے. شاک ابزاربرز جیسے گاڑی میں ہوتے ہیں, گاڑی خود جھیلتی ہے شاکس کو, اور اندر بیٹھا ہوا مسافر جو ہوتا ہے اس کو نہیں لگتے ہوں شاکس. ایسی گاڑی بہت اچھی ہے. ایسا دائی بہت اچھا جو شاکس کو برداشت کر لے, وہ شاکس دوسروں پہ نہیں ڈالے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیش آنے والی اس طرح کی چیزوں کو جھیل لے, وہ مل کے رہنا جانتا ہو. اس کو دھکا بھی لگتا ہے تو وہ پھر بھی آتا ہے, یہ نہیں کہ ناراض ہو کے نکل گیا, نہیں, وہ کام کرنا جانتا. اس کو معلوم ہے میرا مقصد یہ ہے, یہ میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں, یہ میرا مقصد ہے. میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں, میں اس مقصد سے ہٹ نہیں سکتا ہوں. کوئی میری تعریف کرے نہ کرے, کوئی مجھ کو عہدہ دے نہ دے, کوئی مجھ سے اچھا سلوک کرے نہ کرے, مجھ کو بیٹھنے کے لیے کرسی دے یا نہ دے, مجھ کو بیٹھنے کے لیے جگہ خالی کرے یا نہ کرے, میرا سواگت کرے یا نہ کرے, میرا اکرام کرے نہ کرے, مجھ کو کوئی مطلب نہیں, مجھ کو کام سے مطلب ہے. جو آدمی, آپ بتائیں, آپ آفس میں جاتے ہو, کوئی آپ کا سواگت کرتا, آئیے بہت اچھا کیا آپ نے, کوئی نہیں کرتا. کوئی آپ کے لیے کرسی رکھتا ہے, بیٹھیے, آپ کے لیے کچھ نہیں. آدمی جاتا ہے, اپنا بیگ رکھتا ہے, ٹیفن اس میں ڈالتا ہے, بیٹھتا ہے, کام شروع, ٹائپنگ کر رہا ہے, فائل بنا رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے. باس کی سنتا بھی ہے کبھی کبھی, باس بعض اوقات جھڑک بھی دیتا ہے, ڈانٹ بھی دیتا ہے, تنخواہ میں سے کم بھی کرتا ہے, لیکن کیا استقامت ہے, کیا پابندی ہے کہ کل ڈانٹا تھا آج واپس ٹائم سے پہلے, اور یہاں اگر کوئی ذمہ دار ڈانٹ دے مہینہ بھر غائب ہو جائے گا. کیوں؟ یا پیمنٹ نہیں, اس لیے. کیا وجہ ہے؟ یہاں اس سے بڑی پیمنٹ ہے, لیکن اوپر سے آنے والی ہے, اوپر سے آنے والی, ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے آنے والی ہے, اس پہ شک ہے. یہ جھوٹ بول سکتا ہے, دھوکہ دے سکتا ہے, اللہ تو دھوکہ نہیں دے گا, اللہ کی طرف سے اجر ملنے والا ہے. پھر کیا کمی ہے؟ کیوں ہم لوگ الگ ہو جاتے ہیں؟ کیوں ذرا سی بات پر ہم اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم ذمہ داریوں کو جھٹک دیتے ہیں؟ کیوں؟ واقعی جس آدمی کو معلوم ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کسی کے لیے نہیں کر رہا, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اور اللہ کے پاس میرا اکاؤنٹ چل رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اندھیرے میں کروں, اجالے میں کروں, جو بھی کروں, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کو معلوم ہے. اگر کوئی آدمی اس بات کو یاد رکھے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اجتماعیت بہت ضروری ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تلقین کی. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا و ابا موسیٰ الی الیمن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا دعوت کے لیے, لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو آپ نے کیا تلقین ان کو کی ہے؟ آپ نے کہا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا, لوگوں کے لیے حق کو, دین کو آسان کرو, ان کو مشکل بنا کے پیچیدگیاں پیدا مت کرو, کنفیوژن کریٹ مت کرو, لوگوں کے لیے آسان بناؤ دین کو. یسرا ولا تعسرا, سمجھنے میں بھی آسان کرو ان کے لیے, ان کو آنا بھی آسان کرو, روڑے مت ڈالو آنے میں, آسان کرو آنا ان کا دین کی طرف. یسرا ولا تعسرا, اس کو مشکل مت بناؤ. وبشرا ولا تنفرا, لوگوں کو دین کی رغبت دلاؤ, ایسے انداز میں اخلاق کے ساتھ پیش کرو کہ لوگوں کے لیے آنا, ان کو دل میں تمنا پیدا ہو کہ کتنی اچھی چیز ہے جو پیش کر رہے ہیں. پریزنٹیشن اچھا رکھو, اپنا پریزنٹیشن اچھا رکھو. وبشرا ولا تنفرا, نفرت مت دلاؤ لوگوں کو, لوگوں کو ایسے انداز میں دعوت مت دو کہ ان کو لگے کہ یہ اپنے کام کی چیز نہیں ہے، یا تمہاری سختی کی وجہ سے وہ تم سے دور نہیں ہونا چاہیے. کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ اس کا پورا امتحان لینا شروع کر دیں اس کو دین سمجھانے کی بجائے. بتاؤ تم کو سورہ فاتحہ پڑھنا آتا ہے، پڑھ کے سناؤ. اب بیچارہ ٹوٹا پوٹا گرتے پڑتے پڑھا اس نے، اب وہ 50 سال کا ہے، کم سے کم آپ کو تو سنایا اس نے، اس سے پہلے کسی کو نہیں سنایا تھا. اب آپ نے اس کا انسلٹ کر دیا، 50 سال آپ نے کیا کیا، زندگی برباد کر ڈالی آپ نے. آپ کے لیے تو کوئی امید ہی نہیں باقی رہی ابھی. آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتا، آپ نے انسلٹ کر دیا اس کا، اس کو نفرت پیدا ہوگی. اگلی مرتبہ آپ نام بھی پوچھو گے تو نہیں بتائے گا، پتہ پوچھو گے نہیں بتائے گا، بلکہ آپ کو جانے کا راستہ بتائے گا، کیونکہ اس کا آپ نے انسلٹ کیا ہے. اور کوئی آدمی اپنے انسلٹ کے بعد اس کے دل کے دروازے کھلے نہیں رکھتا ہے آپ کے لیے، آپ کی بات کے لیے. وہ بشرا ولا تنفرا، خوشخبری دو، رغبت دلاؤ، نفرت مت دلاؤ. وہ تطاوع ولا تختلف، اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، آپس میں اختلاف مت کرو. دیکھیے، ایک طرف دعوت کی بات کی جا رہی ہے اور فوراً اخیر میں دعوت کے اعتبار سے کیا کہا جا رہا ہے، کوآپریٹ کرو آپس میں، ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنو، آپس میں لڑ جھگڑ کے اختلاف پیدا کر کے ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ. معلوم ہوا دعوت کے میدان میں جہاں مدعو کے بارے میں تیسیر اور تبشیر کا اصول ہے، وہیں آپس میں اختلاف سے بچ کر اتحاد کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ نے کسی کو بلایا، آؤ ہم بات کرتے ہیں دین کی، وہ آپ کے گھر پہ آیا اور آپ دو آدمی ہیں. اب اس کے سامنے آپ دعوت دینے میں آپس میں اختلاف میں لگ گئے، نہیں نہیں آیت ایسی نہیں ہوا ایسی ہے، نہیں اس کی تفسیر ایسی نہیں ایسی ہے. وہ ایک بول رہا ہے، آپ ایک بول رہے ہیں، اور وہ بےچارا غریب کبھی جاتا نہیں کدھر، آپ کے پاس آیا اچھی ٹوپیوں پہ پہن کے، اتر اتر لگا کے وضو با وضو ہو کے سننے آیا. آپ دیکھ رہا ہے یہ بول رہا ہے یہ بول رہا ہے، اور یہ جو بھی بولا وہ اس کی بات کاٹا، میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح، ہاں ایسا بولتا ہے، اس کی مت سنو. وہ تھوڑی دیر رکے گا اور دیکھے گا میرے جوتے کہاں ہیں، لے کے سیدھا بھاگے گا، وہ بعد میں نہیں آئے گا، بولے گا پہلے آپ اپنا سیٹل کرو اس کے بعد مجھ کو بلاؤ. ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے، آپس کا اختلاف چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو یا پھر بعض اوقات جھگڑے کی حد تک اختلاف چلا جائے، تو اس سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے ہماری تحریک کو، ہمارے مقصد کو، ہمارے مشن کو نقصان پہنچتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ کیا ہو جائے گا، فتفشلوا، تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، تمہاری ہمت کم ہو جائے گی. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا، اہل باطل پر تمہارا روب ختم ہو جائے گا، اور خود تمہاری اپنی صف کے اندر، تمہاری اپنے دلوں کے اندر کمزوری کے احساس اور جذبات پیدا ہو جائیں گے. تمہارا اتحاد تمہارے لیے طاقت ہے، اور اتحاد کا ختم ہونا تمہارے لیے ہلاکت ہے. تو یہ آپسی اتحاد بہت ضروری ہے. تھوڑا دھکا بکا ہو جاتا ہے دعوت میں، سب کو لے کے چلنا چاہیے، برداشت کرتے ہوئے چلنا چاہیے. یہ یاد رکھیے اصول. آپ بس میں چڑھتے ہیں اور بھیڑ میں اگر کچھ بٹ رہا ہو فری میں، تو آدمی اس وقت میں دھکے نہیں سوچتا ہے. ٹرین میں آپ چڑھتے ہیں، دھکے سوچتے ہیں نہیں سوچتے، بولتے ہیں تو پارٹ آف لائف ہے، تھوڑا بہت چل جاتا ہے. سب ٹرین میں چڑھنے والے ہیں، اس کا دھکا لگ گیا، اس کا بھائی کیسے گیا، ٹھیک ہے بولے چل جاتا آدمی. دعوت میں ہر آدمی سوچتا ہے نہیں کسی کا دھکا نہیں چاہیے مجھ کو. کیوں؟ دعوت میں زیادہ برداشت ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹرین جو ہے، یہ ٹرین سب سے امپورٹنٹ، اسے اتر نہیں سکتے ہم لوگ، یہ جنت والی ٹرین ہے. اس میں تو دھکا بھی لگے تو چلے گا، بلکہ جان بوجھ کے بھی دھکا مارے، ٹرین میں بیٹھنے کا موقع ملا تھینک یو بول سکتے اس کو. دعوت میں ہم اکثر اوقات اپنی انا کی وجہ سے اور مختلف نیتوں کی وجہ سے اور بہت کانچ کے ہم بنے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا سا ہینڈل وتھ کیئر، بہت تھوڑا بھی دھکا لگ گیا شیشہ ٹوٹ گیا. اتنا گرم وہ ہوتا ہے نا، جو قندیل میں کانچ شیشہ ہوتا ہے اس پہ آپ تھوڑا پانی مارو تڑک جاتا ہو، اتنے تڑکے ہوئے، ایسے ڈینجر، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا ٹھوس بنے آدمی، آدمی میں جرت ہونا چاہیے, رجولہ اس میں ہونا چاہیے, مردانگی اس میں ہونا چاہیے, چلتا ہے ایسا پکڑ کے چلنا چاہیے. کوئی ہمارا انسلٹ بھی کرے گا تو ہم مشن چھوڑیں گے نہیں, یہ آدمی میں ہونا چاہیے. کوئی ہم کو بولے گا مت آؤ تو بھی ہم آئیں گے. یہ جو کیریکٹر ہے ایسے آدمی کا روب سب پہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے مقصد سے جڑا رہتا ہے. وہ کسی کی عزت, کسی کی اکرام اور کسی کا یہ چھوٹی چیزوں میں پڑتا نہیں, بہت اونچا اڑنے والا پرندہ ہے. وہ مکھیوں کے ساتھ نہیں اڑتا ہے, وہ بہت اونچا اڑتا ہے. ایسی پرواز والا آدمی چاہیے, ایسا ٹھوس آدمی چاہیے جو مقصد کے لیے, جو مقصد کے لیے سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. ایسے لوگ کہاں ہیں؟ ایسے لوگ تاریخ بدلتے ہیں. صحابہ کو آپ دیکھیں, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کی سپہ سالار ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ان کو, ہٹ جاؤ دوسرا آئے گا, دوسرے کو وہاں پر لشکر کا امیر بنائیں گے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وسوسے والے. ایک آدمی گیا ان کے پاس, کہا آپ اتنے سپیریئر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سپہ سالار, کوئی جنگ آپ ہارتے نہیں, آج ریکارڈ ہے آپ کا, آپ کا مسلسل ریکارڈ ہے, اور آپ کو ہٹا دیا عمر نے. انہوں نے جھٹک دیا اس پر, کہا میں پہلے بھی عمر کے لیے نہیں لڑتا تھا. کس کے لیے لڑتا تھا؟ پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا, اور آج بھی میں کس کے لیے لڑ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. مسئلہ ختم. ایسا ٹھوس ہونا چاہیے آدمی کہ دائیں بائیں سے کان میں کوئی اگر اس کے کچھ پھونک رہا ہے تو اس سے یہ متاثر نہیں ہونا چاہیے, اس کا کیریکٹر سالڈ ہونا چاہیے. وہ آدمی سب سے جڑ کے مل کے رہنے والا ہونا چاہیے, اپنے اپنے اپنی جماعت سے, اپنے ایک مقصد کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, ایک مشن کے لیے سب لوگ جو جمع ہیں, اس مقصد کے لیے جو لوگ مل کے کام کر رہے ہیں, اس میں ہی اگر اختلاف ہونا شروع ہو جائے, اب بتائیے امت میں کہاں سے اتفاق پیدا ہوگا. تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ دعوت میں آپس میں اتفاق ہونا چاہیے جو لوگ اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان شیطان قد ایسا ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم, کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں, لیکن ابھی بھی وہ ان کو آپس میں لڑوانے سے مایوس نہیں ہوا ہے, وہ لڑوائے گا ان کو آپس. تو معلوم ہوا کہ اہل توحید میں جو فکر کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اہل توحید میں شیطان آپسی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اس کو اگر ہم نے پار کر لیا تو ہم پاس ہو گئے, اس کو ہم نے اس مرحلے کو پار کر لیا ہم پاس ہو گئے. آپسی اختلافات یہ دعوت کے لیے, مقصد کے لیے, مشن کے لیے ہمارے ہلاکت ہیں, بربادی ہیں. اس کو یاد رکھیں کہ آپس میں ہر قیمت پر اتفاق قائم کریں. نمبر پانچ, اتفاق کے لیے ایک بہت اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ خصوصاً اور عوام کے ساتھ, مدعو کے ساتھ, جو لوگ ہیں جو مختلف گروہوں میں جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں, جن تک ابھی تک حق کی بات نہیں پہنچی ہے یا پہنچی لیکن تھوڑا ان کو اور سمجھانا پڑے گا, تھوڑا اور گھسنا پڑے گا, تب جا کے چمکیں گے. تو ایسے جو لوگ ہیں ان تک بات پہنچانے کے لیے ہم کو صرف دلیل کافی نہیں ہے بلکہ اخلاق بھی ضروری ہے. صرف دلیل کی قوت پر ماننے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو انٹلیکچولز ہوتے ہیں. اکثر لوگ اکرام اور دلیل کا جو جمع ہوتی ہے اس کے بعد آتے ہیں. آپ کسی کو انسلٹ کرو اور دلیل دو مانے گا, آپ مانیں گے؟ گھر والے مانیں گے؟ نہیں. آدمی پہلے سلوک دیکھتا ہے, اس کے بعد دلیل دیکھتا ہے. سلوک کے بغیر دلیل ملے تو آدمی نہیں آتا ہے, اور بعض اوقات تو بغیر دلیل کے سلوک سے آ جاتا ہے. عیسائی مشنری آپ دیکھیں کیا دلیل ہے, پورا کنفیوژن ہے ریلیجن میں, لیکن آپ سلوک دیکھیں ان کا. اس سلوک کی وجہ سے کئی لوگ افریقہ کے جنگلوں میں بھی گلے میں کراس لٹکائے ہوئے آپ کو دیکھیں گے. لینگویج بیریئر ہیں, ان کو ان کی نہیں سمجھتی, ان کو ان کی نہیں سمجھتی, لیکن گلے میں جیسس برابر ہے ان کے. کہاں سے آیا یہ دلیل؟ افریقہ میں دلیل دیں گے. جو لوگ ناچتے ہیں کپڑے اتار کے آگ کے گرد میں, ان کو دلیل آپ دے رہے ہیں, لیکن ان کو ان کا احسان, ان کی دوائی, ان کا ब्रेड, इनकी चीजें जब पहुंचती हैं, एहसान अरबी की कहावत है, अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का गुलाम होता है। तो आप ठीक है अपनी जेब का अपनी जेब ही में रखो आप, लेकिन जो फ्री में अखलाक दे सकते हो वो तो दे सकते हो। किसी की इज्जत कर देने से आपकी इज्जत घटती है? नहीं, उसके दिल में और बढ़ जाती है। लेकिन अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं, अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए, उसके दिल को नरम करने के लिए आप अखलाक उससे बरत सकते हो। इसी तरह से आपस में जो हमारे ताल्लुकात हैं, एक मकसद के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे रुफका, हमारे साथ मिलकर काम करने वाले दावत के मकसद में, इनके साथ बाद औकात बद अखलाकी की वजह से ये लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अपना इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो बाद औकात कच्चा आदमी होता है, आप थोड़ा सा उसका दिल दुखा दीजिए वो चला जाएगा, आप इंसल्ट कर दीजिए वो चला जाएगा, वो नहीं आएगा आपके पास, किसी और तहरीक में जाके जुड़ेगा जहां उसको इज्जत मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, वहां जाके जुड़ेगा। आप अगर थोड़ा इकराम उसका करो, उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहो, उसके साथ उसकी इज्जत करो, तो आदमी चलता रहता है। तो ये चीज इकराम और अखलाक ये दाइयों के लिए बहुत जरूरी है, उनकी दावत की कुव्वत इससे पैदा होती है। जैसे पौधे के लिए पानी और खाद जरूरी है, वैसे किसी आदमी के दिल में हक के उतरने के लिए दलील के साथ साथ अखलाक भी जरूरी है। अखलाक के जरिए से दिल नरम होता है, जब दिल नरम हो गया आप हल चलाओ, जमीन नरम हो गई आप बीज डाल दो उसके अंदर। जमीन को आप क्या करते हैं, पहले उसको नरम करते हो उसके बाद उसमें बीज डालते हो। तो उसके दिल की जमीन को नरम करने के लिए क्या है, उसके दिल की जमीन को नरम करने के लिए आपका अखलाक है। अखलाक के जरिए से आप दिल नरम करो, उसके बाद आप बात करो उससे, वो मानेगा बात को। अच्छे अच्छे मुखालिफ मुनाजरे की नीयत से आते हैं, जलील करने की नीयत से आते हैं, आप थोड़ी सी इज्जत दे दो नरम पड़ जाते हो, बोलते हाँ आपका भी सही है हमारा भी सही है। थोड़ा सा अखलाक से वो आदमी बदल जाता है। बहुत सारे लोगों को अखलाक की जरूरत होती है, उनके बिगाड़ को दूर करने के लिए अखलाक भी काफी हो जाता है। बहुत सारे लोग उनको सीने से लगा लेने से वो सीधे हो जाते हैं, दुश्मनियां छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हाथ पकड़ के उनको खींच लेने से वो निगाहें झुका लेते हैं, उनका दिल नरम हो जाता है। लेकिन छोड़े रखने से क्या होता है, आदमी में दुश्मनी बाकी रहती है। आप इकराम करो, आप अखलाक बरतो, आप अखलाक बरतो, अच्छे से अच्छा दुश्मन अच्छे से अच्छा दोस्त बन जाएगा, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकिल्लाह हैथुमा कुंत व अत्बिअ सय्यिअत अलहसना तमहुहा व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन। अल्लाह से डर जहां कहीं हो और बुराई हो जाए तो उसके बाद भलाई कर ले, वो उस बुराई को मिटा देगी, या बुराई के बाद ऐसी भलाई कर जो बुराई को मिटाती हो, और वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, और लोगों से ऐसा अखलाक बरत जो अच्छा अखलाक हो। तो ये तिर्मिजी की रिवायत है, इससे मालूम होता है कि अच्छा अखलाक दाई के लिए बहुत जरूरी है, आदमी लोगों से अच्छा अखलाक बरते हैं। बल्कि अल्लाह ने फरमाया, फइदल लदी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीउल हमीम, कि अगर दुश्मन से तू अच्छा सलूक करता है तो तू देखेगा कि जिसके तेरे और उसके बीच में दुश्मनी थी वो तेरा करीबी दोस्त बन गया है, जिगरी दोस्त बन गया है। तो अच्छे अखलाक के जरिए से दुश्मन को दोस्त बनाया जाता है, अच्छे अखलाक के जरिए से दोस्त को और अच्छा दोस्त बनाया जाता है, बुरे अखलाक के जरिए से दुश्मन जान का दुश्मन बन जाता है, और बुरे अखलाक के जरिए से दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। आपको दोस्त को दुश्मन बनाना है, आप उसके इकराम में कमी करो, उसके साथ बदअखलाकी करो, बस इतना 1 पॉइंट फॉर्मूला है इसके लिए। आप अच्छे दोस्त को दुश्मन बना सकते हो, सालों की दोस्ती किसी एक बुरे जुमले पर, बदअखलाकी और इंसल्ट के ऊपर खत्म हो जाती है। तो अखलाक बरतें, जितने भी लोग साथ में मिलकर काम करने वाले हैं उनके साथ अखलाक से पेश आए। बाद औकात मजाक में भी आदमी समझता है मैं मजाक करूंगा उसको बुरा नहीं लगेगा, बहुत सारे झगड़े मजाक से शुरू होते हैं, बहुत सारे झगड़े मजाक से शुरू होते हैं, बहुत सारी नफरतों का बीज मजाक से दिल की जमीन में बो दिया जाता है। बहुत सारे मजाक आदमी जिंदगी भर नहीं भूलता है, चार आदमी के बीच में आपने उसका इंसल्ट कर दिया, आपको लग रहा है इसको बुरा नहीं लगता है, मेरा दोस्त है, اس کی عزت بھی عزت ہے، وہ کتنا بھی آپ کا دوست ہے اس کی اپنی غیرت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ مذاق مذاق میں آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ پانچویں چیز ہے جس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بات آپ کریں، اخلاق کیا ہے؟ کسی کا احترام کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور اچھے سلوک میں نرمی اور عزت والی گفتگو بہت اچھی چیز ہے۔ اخلاق میں کیا ہے؟ آپ نرمی سے بات کریں، سختی سے بات سے آدمی دور ہو جاتا ہے، اور نرم گفتگو کے ذریعے سے آدمی قریب آتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے اے نبی تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ سخت دل سخت زبان ہوتے لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو دل کی سختی، زبان کی سختی لوگوں کو دور کرتی ہے، دل میں ہمدردی اور زبان میں نرمی لوگوں کو قریب کرتی ہے۔ تو یہ پانچویں چیز ہے، اس کو بھی آپ یاد کریں۔ باقی چیزیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اور اس کو پڑھ کے آپ اس پر عمل کر سکتے ہو، آپ اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہو۔ چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن مواد آپ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ ابتدائی جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ بہت اہم ہیں، ان کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔